Jules, with Bar, Mark Trump, and Mark Freeman. Of the firm, I will be involved in the North Bay behind the moon. Will follow the person I will write up. Say given on the firm, but I will all be involved in. Rock fish will be formally by a severely unbrave mark of all the government, the son, and the firm, only follow up. اور ابتدائی تین آیتوں میں جو مطلب یا مطالب ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو قرآن کریم کی دوسری آیتوں کی روح سے ان کے ساتھ ملا کر کئی چیزیں ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ہماری گفتگو اب جس مرحلے تک پہنچی ہے وہ یہ کہ انسان کو جب پروردگار نے خلق کر دیا اور اس کی خلقت میں بنیادی طور پر دو جہتوں کو مد نظر رکھا, ایک جہت طبعی ہے اور ایک جہت ملکوتی. ایک انسان کے وجود کی جہت یا اس کی ڈائمنشن ملکی ہے, ایک ملکوتی. ملکوتی کو ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ یہ غیر مادی ہے, انہیں اس پر مادیت یا طبیعت کے اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا اور وہ مادے کی طریقے سے والیوم اور اسپیس اور دیگر کوالٹیز رکھنے والی چیز بھی نہیں ہوتی. تو جہت ملکوتی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر طبعی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ غیر مادی کا لفظ درست نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کا ملکوتی وجود بھی ایک مادے سے بنا ہوتا ہے, ولاؤ یہ کہ وہ مادہ کچھ اور ہوتا ہے. انسان کا یہ ملکی وجود بھی ایک مادے سے بنا ہے اور انسان کا جو ملکوتی وجود ہے, انسان جو جنت یا جہنم میں جائیں گے یہاں سے نکلنے کے بعد, ان کا وجود بھی ایسا نہیں ہے کہ مادے سے خالی ہو جائے, بلکہ مادے سے ہی بنا ہوگا لیکن وہ مادہ ملکوتی ہوگا, ملکی نہیں ہوگا, اس کی صفات الگ. پر جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ موجودات ایسی ہیں کہ جن کو مجرد کہا جاتا ہے, مجردات میں آتی ہیں, کہ جن کے لیے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ پیورلی غیر مادی ہیں, جیسے روح, جیسے عقل. یعنی اس کا جو بھی وجود ہے, عقل کا جو وجود ہے, روح کا جو وجود ہے, اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح کسی مادے سے بنی ہے, بلکہ روح کی تعریف جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ بولے روح میں امر رب دی, کہ روح امر رب سے, اسی طریقے سے عقل غیر مادی. بہرحال تو جب پروردگار نے انسان کے اندر جہات ملکی و ملکوتی کو درست کر دیا اور اس کے بعد انسان کو اس زندگی میں بھیجا, تو اس کے لیے ایک اضافی احسان, ایک اضافی ایڈوانٹیج اس کو عطا کیا, اور وہ کیا تھا کہ ہدایت سبیل عطا کیا. انا ہدینا السبیل, اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اور پچھلی دفعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے اور خدا کی جانب سے عطا کی جانے والی ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں. اس کے ذیل میں نے آپ سے کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک ہدایت وہ ہے کہ جو ہر مخلوق کو اس کی خلقت یا پیدائش کے ساتھ مل جاتی ہے, اور وہ ہدایت کیا کہلاتی ہے؟ تکوینی. اس ہدایت کا سورس کیا ہے, وہ ہدایت کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ خدا کی صفت ہادی سے آ رہی ہوتی ہے. یعنی خدا کے ہادی مطلق ہونے سے وہ ہدایت تکوینی ثابت ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ خدائی صفات کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز وجود نہیں رکھتی. یعنی اگر کوئی صفت خدا کے لیے بیان کی جائے تو اس کی کوئی ضد نہیں ہوتی. یہ نقطہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہو کہ ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ وحدت کے مقابلے میں کثرت ہے, رحمت کے مقابلے میں عذاب ہے, ہدایت کے مقابلے میں ضلالت یا گمراہی ہے. لیکن جب ان صفات کو آپ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو خدا کی وحدت کے مقابلے میں کوئی کثرت نہیں, خدائی ہدایت کے مقابلے میں کوئی ضلالت نہیں ہے, اور خدا کی رحمت کے مقابلے میں کوئی اثر نہیں. یہ جو ضد یا دو پولز کریٹ ہوتے ہیں, کب کریٹ ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ عالم امکان میں یا مخلوقات کے درمیان, कि अगर पैगंबर की हिदायत है तो पैगंबर की हिदायत के मुकाबले में ज़लालत और गुमराही में, यानी ये चीजें जो अपोजिट्स हैं, जो अज़दाद हैं, वो कब क्रिएट होती है? जब आप आलम खिलकत के आलम इम्कान में आते हैं। तो परवरदिगार आलमीन ने इंसानों पर यह अजीम तरीन एहसान फरमाया कि जैसे इंसान की बल्कि तमाम मखलूकात कि जैसे ही उनकी खिलकत हुई वैसे ही उनके बल्कि वो खल्क हुए ही एक हिदायत इलाही के साथ, जो एक वो हिदायत क्या करती है, उनकी रहबरी करती है अपने मकसद तखलीक की जाने कि अपने हदफ और मकसद तखलीक को कैसे पाया जाए, उसका पूरा नक्शा उसकी पूरी राह खुदा ने कहां रखनी है, हर मखलूक के अंदर रखनी है। यानी वो खुद अपनी जात को शनाख्त करती है, अपनी जात को पहचानती है और उसके लिए क्या बेहतर है क्या खराब है वो उसे पता है और उसे किस हदफ तक जाना है, बल्कि दूसरी तमाम मखलूक ये भी जानती है कि मुझे किस तरीके से वहां तक पहुंचना। इंसान के पास आकर एक मसला वो दरपेश हुआ, इंसान और शायद इसमें जिन्नात भी इंसान के साथ शामिल हो, कि ये मखलूकात सिर्फ अपनी तबीयत या फितरत या जिबिल्लत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते बल्कि इनको खुदा ने एक इजाफी चीज दी है जिसका नाम है इख्तियार या चॉइस। इनके लिए एक इजाफी चीज है दीगर मखलूकात के मुकाबले, यानी मिसाल के तौर पर कि एक शेर के पास ये चॉइस नहीं कि वो शेर ना बने, लेकिन इंसान के पास ये चॉइस है कि वो इंसान ना बने। ये दो अलग अलग चीजें। इंसान के पास क्योंकि ये मसला है कि उसके पास इख्तियार है कि वो कई रस्तों में से, जिनकी पहले मैंने निशानदेही की कि कम से कम उलमा फरमाते हैं कि चार रस्ते को लेकर इंसान के, एक रास्ता बहीनियत का है यानी कि चौपायों वाला रास्ता है, एक रास्ता सबूरियत का है यानी दरिंदगी वाला रास्ता, एक रास्ता शैतानत का है, एक रास्ता मलकूतियत का है। इंसान जब पैदा होता है तो बकौल उलमाए अखलाक के चार राह पे पैदा होता है जहां से चार रास्ते निकल रहे होते हैं और उसके पास चॉइस होती है कि वो उनमें से कुछ भी बन जाए, कि वो उनमें से यानी या बाहें चौपायों की तरह चलने वाला फिरने और खेलने वाला जानवर बन जाए, या दरिंदों की तरह चीर फाड़ करने वाला हैवान बन जाए, या शैतान बन जाए या मलक बन जाए। और हकीकतन इंसान का सफर या रोकता नहीं बल्कि जिस राह पे भी वो चलता है उस राह के असल बाशिंदों से भी आगे निकल जाता है, यानी जिसने शैतानत की राह को इख्तियार किया होता है शैतान उसे पीछे रह जाता है, वो खुद शैतान का उस्ताद बन जाता है। इसी तरीके से जो मलकूतियत वाले रास्ते पर चलता है मलक उससे नीचे रह जाता है, वो खुद मलक का उस्ताद बन जाता है। तो इंसान की जिंदगी यूं है, इंसान के लिए मसला है कि वो एक बा इख्तियार मौजूद है और उसके लिए ये इम्कान पाया जाता है कि अपने इख्तियार की वजह से अपनी फितरी राह को मुंतखब करें या ना करें। ये इख्तियार दूसरी मखलूकात के लिए नहीं है, जैसे मैंने कहा कि परिंदों के पास ये इख्तियार नहीं कि जिस फितरत या जबिल्लत पर खुदा ने उनको पैदा किया उसके मुखालिफ किसी रस्ते पर चले जाए, वो ऐसा चले ही नहीं सकते, लेकिन इंसान ऐसा कर सकता, इंसान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अपनी फितरी राह को मुंतखब करे या किसी और रास्ते पर चल पड़े। इस चीज को, इस इम्कान को भी कवर करने के लिए और अपनी हुज्जत को इंसानों पर कामिल करने के लिए खुदा ने सिर्फ हिदायतें तकवीनी पर इक्तफा नहीं किया इंसान के लिए, जिस तरीके से कि बाकी सारी मखलूकात की हिदायत तकवीनी की हद तक है, इल्ला इख्तियारी मखलूकात यानी इंसान और जिन्नात, लेकिन इनके लिए खुदा ने हिदायत की एक और शक्ल नाजिल फरमाई जिसका नाम है शरीयत। शरीयत क्या है कि बाकायदा रिटन लॉज, डॉक्यूमेंटेड एथिक्स, ये सारी की सारी चीजें लिख कर بول کر کسی نہ کسی نمونے کی شکل میں دکھلا کر انسانوں کے سامنے پیش کی. میں نے پچھلی دفعہ بیان کے اندر بیٹھ کیا تھا کہ شریعت کے تشریع کے بنیادی طور پر تین پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لاس پہ مشتمل ہے, دوسرا یہ کہ اس میں کوڈنگز ہیں, کوڈز ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ رول ماڈل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خالی لاس بتا دیے. لاس الگ چیز ہوتی ہے, کوڈ الگ چیز ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لاس کا مطلب ہے کہ قوانین بتا دیے کہ یہ چیز قوانین پر عمل کرو گے تو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں فلاح پاؤ گے یا نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے. یہ رولس ہیں, لاس ہیں. کوڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ اپلیکیشن اور امپلیمنٹیشن کا بھی سلسلہ پایا جاتا ہے. یعنی ایسے کرو کہ جیسے لا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو گے تو نجات یافتہ ہو جاؤ گے, اور اللہ کی بندگی سے منہ موڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. یہ لا. کوڈ کیا ہے کہ بندگی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں نماز پڑھو. یعنی نماز جو ہے بنیادی طور پر کوڈ ہے, شریعت کا لا نہیں ہے. تو یہ لا یعنی قوانین بھی شریعت نے بتایا انسان کو, جن کے ذریعے سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہو سکتی ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے سارے طریقے بھی بتائے کس شکل میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور صرف یہاں تک نہیں کہ بندگی کرو, بندگی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھو, بلکہ ایک نمونہ عمل بھی سامنے رکھا کہ دیکھو ایسے نماز پڑھو, کس کی طرح نماز پڑھو. کہ اب میرے اور آپ کے لیے یہاں پر خداوند کریم کی جانب سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ ہم کسی غلط رستے کا انتخاب کر لیں یا کسی غلط رستے پر چلے جائیں. ہدایت تکوینی موجود ہے کہ جو ہمیں اندر سے مسلسل کچھ نہ کچھ پیغامات ہمیں ارسال کرتی رہتی ہے, صحیح اور غلط کے حوالے سے. دوسرا ہمیں بیرونی اور خارجی اعتبار سے بھی, کہ اگر کوئی انسان جیسا کہ ہم سب حیرت انگیز طور پر تقریباً یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی فطرت کا نہیں پتا, یا بلکہ کسی بھی انسان سے ہم لفظ فطرت کی بات کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی عادات اور اطوار کا نام فطرت رکھا ہوا. اصل میں جو فطرت انسانی ہے, جہاں پر خدا کی عطا کردہ ہدایت تکوینی جاگزی ہے, اس کا شعور ہم خود نہیں رکھتے. عجیب حیران کن بات. اور اسی وجہ سے بعض علماء ایک جملہ میں یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو مجہول شے ہے, مجہول سمجھتے ہیں جس کے بارے میں آپ جاہل ہیں, انسان کے لیے سب سے زیادہ مجہول شے خود اس کا نفس ہے. یعنی اس پوری زندگی میں جس چیز کو انسان سب سے کم پہچانتا ہے اور سب سے کم جس کی شناخت ہمارے پر رکھتا ہے, وہ خود اس کا اپنا ہے. اور یہ رویہ ہمارا ہے بھی کہ میں آپ کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں نوکری کرتے ہیں, کتنا کماتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, اس سے مجھے زیادہ دلچسپی ہے. لیکن اپنے نفس کے امور کی طرف 24 گھنٹوں میں کتنی توجہ کرتا ہوں کہ میں خود کیا کر رہا ہوں اور کس حالت میں ہوں, اس کے بارے میں پورے دن, مہینے, ہفتے, سال میں کتنی توجہ کرتا ہوں. شاید 2-4% وقت بھی اپنی فکر میں نہیں گزارتا, اپنی فکر میں گزارتا ہوں, لیکن وہ فکر صرف جسم کی ہوتی ہے کہ میرا جسم آرام سکون سے رہے, اس فکر میں بہت وقت گزارتا ہوں. لیکن خود میرا نفس کس حالت میں ہے اس طرف توجہ نہیں کرتا. تو سب سے زیادہ مجبور شے میرے لیے خود میں اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا. اسی وجہ سے وہ تحفہ عظیم جس کو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ اول میں ہی جملہ ہے کہ پروردگار نے انبیاء کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ انسانوں کی عقلوں میں جو خزانے دفن ہیں انہیں نکال کے دکھائیں. یہ خطبہ اول کا جملہ ہے. اور یہی جملہ اس بات کی ہدایت تکوینی اور تشکیلی کے رشتے کو بھی بہت خوبصورت طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ہدایت تشریعی جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہدایت تکوینی انسان پر آشکار ہو جائے کہ پروردگار نے انسان کو بے شبہ خزانے، وہ خزانے کہاں پائے جاتے ہیں؟ خود میرے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن میری غفلت کا یہ عالم ہے کہ میں اپنے اندر پائے جانے والے خزانے کے صندوق کو کبھی کھول کے نہیں دیکھتا، میری غفلت کے جالے میں. تو خدا نے ان معصوم رہبران و عادیان کو بھیجا، مقرر کیا کہ تم انہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے، اور ان کو وہ طریقے سکھاؤ کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے خزانوں کو نکال کر استعمال کر سکے. تو یہاں سے ہمارے سامنے ہدایت تکوینی اور تشریعی کے رشتہ بھی سمجھ میں آتا ہے، دونوں کی تاریخ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت تشریعی کس لیے، کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، بلکہ ہدایت تشریعی تکوینی کو سمجھانے اور اس کے درست استعمال کی خاطر ہے. اس مقصد کے لیے خدا نے شریعت نازل کی. اور جیسے میں نے آپ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ خاص طور سے آئمہ طاہرین اور جناب امیر رومی علیہ السلام کے جملے حیرت انگیز ہیں امام داد کو سمجھانے. کہ ایک جملہ آپ کا ہے کہ شریعت کیا ہے، الشریعت ریاضت النفس، شریعت کچھ بھی نہیں ہے، نفس کی ورزش ہے. شریعت جو ہے وہ نفس کی ایکسرسائز ہے. کس لیے ایکسرسائز کروائی ہے خدا نے نفس کو شریعت کے ذریعے سے؟ تاکہ خود اپنی قوت کو ڈیولپ کر سکے اور اپنے آپ کو بنا سکے. اس لیے جس کی دلچسپی تکوینی امور سے نہیں ہے، اس کو ہدایت تشریعی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ ایک بہت اہم نتیجہ ہے جو یہاں سے برآمد ہوا. تکوینی اور تشریعی کا رشتہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہدایت تشریعی کا مقصد کیا ہے، اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تکوینی امور کی تکمیل ہو سکے. تکوینی یا فطری امور کیا ہیں؟ بنیادی طور پر توحید پر بیٹھے گا. آج انشاءاللہ مجھے اس پر ہی بات کرنا ہے. جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تھوڑا فطرت کو سمجھائیں گے کہ یہ جو ہدایت تکوینی ہے، کیونکہ اصل چیز وہ ہے، اصل چیز وہ ہدایت تکوینی ہے جو بصورت فطرت ہر انسان کے پاس پائی جاتی ہے. شریعت یا ہدایت تشریعی اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ انسان ہدایت تکوینی سے صحیح طور سے فائدہ اٹھا سکے. شریعت اس لیے ہمارے ہاتھوں میں دی گئی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو جو خدا نے فطرتاً ہمارے اندر ڈالی ہیں ان کو ڈیولپ کر سکیں. کیونکہ ہماری، ابھی جملہ میں کہوں گا شاید تھوڑا سا سخت ہے لیکن امید ہے آپ کو سمجھ جائیں گے، ہماری خلقت اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم عبادت کریں، ہماری خلقت اس لیے ہوئی کہ ہم عبد بنیں. شریعت عبادت سکھاتی ہے، تکوین بندہ بناتی ہے. تو جب آپ تکوینی امور سے جس کو دلچسپی نہیں ہے، جس کو عبد خدا بننے سے دلچسپی نہیں ہے، اس کے لیے عبادت ساری لازم. تکوین اور تشریح کے اس رشتے کو سمجھیے کہ اصل چیز خدا نے میرے اور آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، طبعاً ہے، فطرتاً ہے، تخلیق کے ساتھ. شریعت کے ذریعے سے ہمیں اس کو اجاگر کرنا ہے، ابھارنا ہے، اس کو صحیح رستے پر ڈالنا ہے. جو ہم نے بات کی تھی کہ سبیل رشد پہ آنا ہے اور سبیل رشد کے بعد صراط مستقیم پہ آنا ہے، مقصد صرف اتنا. لیکن جس کو اصل امور سے دلچسپی نہیں ہے، اس کے لیے شریعت، جیسا کہ ہم سب ہیں ہمیں شریعت کہہ دیتی ہے، लेकिन आप और करेंगे शरीयत तकरीबन जहमती बनती है हमारे लिए कि अब सुबह उठना भी है, परेशान हो रहे हैं, ये देखो रात की अच्छी खासी तकरीब थी और उसको छोड़ के अब सोए जाके ताकि सुबह उठे, आंखें मलते हुए फिर सुबह बेदार हो रहे हैं, दिन की नमाज भी एक अजीब बोझ सी लगती है कि अभी इतने सारे कामों में मसरूफ थे, ये क्या खुदा ने खड़ा कर दिया नमाज के लिए, वो भी 8 रकअत, अच्छा खासा बोझ बनती है शरीयत। क्यों? इसलिए कि ये नमाज की ख्वाहिश हमारे अंदर से नहीं बात निकल रही बात, बल्कि नमाज हम पर बाहर से मुसल्लत हो रही है। शहीद सानी ने किताब लिखी है असरार सलात, छोटी सी किताब है, अगर मिले तो जरूर पढ़ें। इमाम खुमैनी की तो असरार सलात या आदाब सलात खासी जहीन भी है और दिक्कत वाली भी है, लेकिन उन्होंने बहुत सिंपल और बहुत हसीन लिखी है। उस वहां पर वो ये जुमला लिखते हैं कि औलिया खुदा और आम इंसानों में यह हकीकी नमाजी और आम नमाजी में फर्क यह होता है कि उसकी नमाज या उसके जो अल्फाज हैं दिल से निकल के जबान पे आते हैं, और आम इंसान जो है उसके अल्फाज नमाज जबान से निकल के यहीं पर आ जाते हैं। या जैसे आप कहें कोई अच्छा नमाजी है तो बेचारा बस उनको ढकेलने की कोशिश करता है आपके दिल की तरफ, अपने पास की तरफ, लेकिन उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहां से नहीं निकलती, यहां से अदा होती। इस तरीके से नहीं, यानी अगर ये सूरत हाल हो, ये अहवाल हो, तो फिर शरीयत हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, शरीयत हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। उमूर तशरीई हिदायत तशरीई उसके लिए फायदेमंद है जिसको हिदायत तकवीनी की बेदारी या डेवलपमेंट से दिलचस्पी हो। ये बात यहां तक वाजे हो जाना चाहिए। अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो इस मौजू पर कोई सवाल कर लें, मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। लेकिन काफी पहले मेरे पास ये किताब की जो मैंने खरीदी थी कम अज कम 15-16 साल पहले, अब मुझे नहीं पता अवेलेबल है या
नहीं। ये हिदायत तकवीनी के लिए डेवलपमेंट है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें
जी। हिदायत तकवीनी की डेवलपमेंट को कहा जाता है रुश्द, और रुश्द की तारीख में पिछले 2 हफ्तों से जो बयान कर रहा हूं कि रुश्द का मतलब होता है शख्सियत की ग्रोथ, नशोनुमा और पॉजिटिव सेंस में उसका फैलाव, जिसकी मिसाल हमने ये दी थी कि जब एक तालिबे इल्म किसी यूनिवर्सिटी में जाता है तो एक इल्म के लिहाज से जाहिल होता है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस, कुछ भी, लेकिन जब वो 4 या 5 साल उस मदरसे में, उस माहौल में गुजार लेता है तो आप उसको एक डिग्री दे देते हैं कि अब ये एक किस्म का प्रोफेशनल बन गया और वो कुछ मखसूस काम अंजाम देने के काबिल हो जाता है। इस दौरान में उसकी शख्सियत में क्या तब्दीली वाकई होती है? उसकी शख्सियत में ये तब्दीली वाकई होती है कि कुछ सिलसिले उलूम या कुछ मआरिफ या कुछ हकायक उसके अंदर जज्ब होकर उसकी शख्सियत को ग्रो कर देते हैं। इसे कहा जाता है रुश्द, और यही इंसान की हिदायत तकवीनी की डेवलपमेंट है। यानी अभी मैं नमाज इस तरीके से पढ़ता हूं कि मैं नमाज में से कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर खुदा ने मुझे वो तौफीक दी, जैसे कि कुछ अफराद हैं कि नमाज के एक एक लफ्ज पर उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, यह रुश्द हिदायत तकवीनी की। वो खुद अपनी नमाजों में फिर इस एहसास से बाहर नहीं आते कि मैं अपने रब के सामने, मैं अपने रब से हालत में मुलाकात करता हूं, और उसका असर उनके पूरे वजूद पर जारी होता है। इससे दीनी इस्तेलाह में रुश्द कहा जाता है इस चीज को, और वैसे अगर हम समझना चाहें तो यही उस हिदायत तकवीनी का परवान चढ़ना है जिसके नतीजे में इंसान को ये सारी चीजें हासिल होती है। रुश्द के हवाले से जो बाकी का एक और आयत मुझे यहाँ पे याद आ रही है, बहुत हसीन आयत है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 186 है, जिसमें दुआ और सवाल के तौर पर खुदा ने समझाया है कि वह इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, अगर मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो बस मैं उनसे परी हूं, उनको बता दें मैं उनसे परी हूं, दूर नहीं, उनके अहवाल से बेखबर नहीं। उजीबो दुआ करने वाले की दुआ को जैसे ही जब भी वो दुआ करे कबूल करता हूं। दावत पुकारना, दुआ करना, दाए जो पुकारता है, दुआ करता है, इज़ा दाने जब के वो दुआ करे, यानी दुआ करने वाला जब भी दुआ करे उजी हो मैं कबूल करता हूं। फल युग मेनू भी बस उनको चाहिए कि मुझ पर ईमान लाए। फल यस्तजी बोली पर बस उन्हें चाहिए कि मुझे कबूल करें। वल युग मेनू भी और मुझ पर ईमान लाए लहुम यरशुदों ताकि वो रुश्त हो सके। तो रुश्त हासिल करने के लिए खुदा कहता है मुझे कबूल कर। फल यस्तजी बोली मेरी बात को नहीं मुझे कबूल करो। फल यस्तजी बोली ली यानी मैं मुझे, बस उन्हें क्या चाहिए कि वो मुझे कबूल कर। वल युग मेनो बी और मुझ पर ईमान है लहुम यरशुदून ताकि वो रुश्त पा सके, ताकि उन्हें रुश्त पा। तो सब मैं थोड़ा सा एक नक्शे के हवाले से, क्योंकि एक तीसरी हिदायत हमारे पास और भी है जिसको हम हिदायत जजाई या कैफरी या पादाशी के उनवान से जिसका हमने जिक्र किया, और उस रिश्ते को मैं आपके सामने वादा कर दूँ। जो दाएं हाथ की तरफ मैंने दायरा बनाया, यह पहले भी हम इस हवाले से बात कर चुके हैं दोहराने के लिए, कि ये मैंने आपसे अर्ज किया था कि आलम مخلوقات یا موجودات یا عالم امکان، اس کے لیے ہم ایک دائرہ فرض کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کی مخلوقات اور موجودات پائی جاتی ہیں. ذات اقدس الہ یا ذات خداوندی وہ اس دائرے میں نہیں ہے بلکہ اس دائرے کو محیط ہے، یعنی اس کو اس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. اگر آپ دائرے سے باہر بات کریں تو وہاں پر ذات خدا ہے، اور دائرے کے اندر بات کریں تو وہاں پر خدا کی تجلیات مخلوقات اور موجودات کی صورت میں پائی جاتی ہیں.
خدا کی
تجلیات، یعنی ایسا نہیں کہ مخلوقات الگ سے کوئی انڈیپینڈنٹ چیز ہیں. کہ جب ہم مخلوق یا عالم امکان کی بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ یہ مخلوقات الگ کچھ اور ہیں، خدا کچھ اور ہے، بلکہ یہ جو دائرہ ہے، دائرہ موجودات اور مخلوقات، اس میں تجلیات پروردگار ہیں بصورت موجودات، اور اس سے باہر ذات خدا ہے جس کے بارے میں کسی مخلوق اور ممکن کو کوئی علم نہیں. اس کی جو کنفیگریشن ہے وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ خالق اور یہ مخلوق، یہ دو الگ چیزوں میں، ایسا نہیں ہے. یعنی مخلوق خالق سے نہ جدا ہے نہ بے نیاز ہے، بلکہ مخلوق اپنی زندگی کے ہر لمحے یا یوں کہیے ہر مائکرو سیکنڈ کے لیے خالق کے لطف و کرم، عنایت، اس سے نیاز، اس سے ارتباط کے لیے محتاج ہے. اگر ایک لمحے کے ہزارویں لاکھویں حصے کے برابر بھی خالق کی نظر عنایت، اس کا لطف مخلوق سے ہٹ جائے تو سمپلی وہ موجود سے الگ ہو جائے. کہ ہمیں موجود رکھنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحظہ ایک نئے فیض الہی کی لازمی ضرورت ہے. کل یوم ہوا فی شان، اگر یہ چیز نہ ہو، شان و شعون الہی ہر وقت وہاں سے نازل نہ ہو رہی ہو تو پھر ختم، کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا. تو یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دائرہ مخلوقات اس سے انڈیپینڈنٹ کوئی چیز ہے، بلکہ واللہ بکل شیء محیط، ہر شے پر خدا محیط. تو جو اس دائرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی تجلی ہے کسی نہ کسی درجے پر، اور جو اس سے باہر ہے وہ ذات خدا ہے. جو دائرے کے اندر ہے اسے دائرے کے باہر کی حقیقت کا علم نہیں ہے، صرف اس کا احساس کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر اندر پائی جانے والی مخلوقات بلند ہو بلند ہو بلند ہو یہاں تک کہ ایج پہ پہنچ جائے دائرے کے، تو وہ ایک حد تک ذات خداوندی کا شعور اور ادراک اور احساس کر سکتی ہیں، نہ کہ اس کا احاطہ کر سکتی ہیں. کہ وہ ہستی جس نے ان تمام مراحل کو طے کیا اور ہمارے مطلب عقیدے اور فہم کے مطابق جو اینڈ تک پہنچے، اس کا بھی کہنا یہ ہے کہ انت کما اثنیت علی نفسک، کہ تو وہی ہے جیسا کہ تم نے اپنے نفس کے بارے میں خدا میں بتایا، ہم اس سے زیادہ تیرے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. ما عبدناک حق عبادتک وما عبدناک حق معرفتک، نہ ہم تیری معرفت کا حق ادا کر سکے تھا میں، اور نہ تیری عبادت اور بندگی کا حق ہم سے ادا ہو سکتا ہے. انت کما اثنیت علی نفسک، تو وہی ہے جیسا کہ خود تو نے اپنے نفس کے بارے میں بتایا. تو یہ ایک بات واضح ہے. اب ہدایت کے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بنیادی طور پر دو شاخیں ہیں. ایک شاخ وہ ہے کہ جو شاید خدا کی ذات سے یا خدا کے ہادی مطلق ہونے کی وجہ سے ایک ہدایت مخلوقات کو نصیب ہوتی ہے، اور اسے آپ یوں کہہ لیے کہ جو تجلی وجودی ہے، یعنی کہ جو تجلی انسان یا کسی بھی مخلوق کو اس کا وجود ادا کرتی ہے، اسی تجلی کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت دی آتی ہے. یعنی یہ ہدایت تکوینی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی تجلی کے پیکج کا حصہ ہے جس نے مجھے میرا وجود دیا. جس جس تجلی پروردگار نے مجھے میرا وجود عطا کیا اسی نے مجھے خدا کی جانب سے ایک ہدایت بھی عطا کی. اس ہدایت کو ہم کہتے ہیں ہدایت تکوینی. اس ہدایت کے بنیادی طور پر دو شاخیں. اچھا یہاں پہ موضوع تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جیسے کہ میں اصطلاحی یا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, لیکن قرآن کریم نے دو صراطوں کا تذکرہ کیا ہے اور دونوں کے لیے لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے. سب سے زیادہ پرلطف بات یہ کہ قرآن کریم نے دو صراطوں کا ذکر کیا ہے اور دونوں کے لیے لفظ ہدایت. یہ اس پرچے میں ہے جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو پچھلے سے پچھلی دفعہ کہ سورہ وصافات کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے. صراط مستقیم پر تو ہم نے بات کی تھی اچھی خاصی, اب صراط جہیم بھی سنتی ہیں. احشر الذین ظلموا, محشور کرو, جمع کرو, گائیڈ کرو کن کو؟ الذین ظلموا, جو ظالم ہیں. وہ ازواجہم, اور جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے پیئرز ہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ پیئرز بنائے ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں اکمپلس, ان کے ساتھی, ان کے یادگار, ان کے دوست, ان کے ہم مزاج. ازواجہم, ان سے پیئرنگ کرنے والے لوگ, ان کو بھی جمع کرو. وما کانوا یعبدون, اور ان کو بھی جنہیں یہ جن کی یہ بندگی کر رہے ہیں. کیونکہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس زندگی میں مسئلہ صرف ایک ہے, وہ ہے بندگی. کہ میں اور آپ اس زندگی میں اپنے آپ کو کس کا بندہ ثابت کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے ہمارے سامنے. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کن کو جمع کرو؟ ظالموں کو جمع کرو, ان کے ہمجولیوں کو جمع کرو, ان کی ازواج کو, ان کے, یہاں پر یہ خواتین کے لیے جملہ کہ یہاں مسئلہ ازواج سے بڑا بیویاں نہیں ہیں. کہ کوئی خاتون اس بارے میں ڈر جائے کہ اگر شوہر ظالم ہے تو ہم زبردستی اس کے ساتھ مشہور ہو جائیں گے. یہاں مسئلہ جملہ ازواج سے مراد ہے کہ جو پیر, یعنی کہ جو بالکل ہم مزاج انسان, جن کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھا کے, جو ان کی خلوتوں میں ان کے شریک. ازواج سے مراد وہ ہے, ازواج سے مراد بیویاں یا شوہر نہیں ہیں. ظالم, ان کے ازواج, اور جن کی یہ بندگی کرتے رہے ہیں, من دون اللہ, ان تینوں کو جمع کرو. فاہدوہم, پس ان کی ہدایت کرو. الی صراط الجحیم, صراط جہیم کی طرف. صراط جہیم کی طرف, تو صرف صراط مستقیم نہیں ہے, یعنی جو ہدایت ہے وہ صراط مستقیم کی نہیں ہے خالی, بلکہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو ساتھ ساتھ اس سے بھی خبردار ہیں کہ کہیں ہم ان ظالموں میں نہ شامل ہوں گے جن کی ہدایت صراط جحیم کی طرف ہو رہی ہے. لفظ ہدایت بہت عجیب ہے. اس فہدوہم کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. جملہ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بہت لطیف جملہ ہے. گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گمراہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک رستے پر جا رہا ہے, آپ اس کو ہٹا کے کسی اور پہ لگا دیں. خدا کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا, بلکہ جو جس رستے کو اختیار کرتا ہے اسی کی ہدایت کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو اگلے اسی آیت سورہ دہر کے اگلے ٹکڑے میں واضح ہو جائے گی. اما شاکرا و اما کفورا, یہاں پر یہ چیز آگے سمجھ میں آئے گی کہ خدا کی طرف سے گمراہی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک رستے پر جا رہے ہیں, آپ نے ایک رستے کو منتخب کیا اور پتہ نہیں یوں نہیں یوں چلے جاؤ. یہ گمراہی والا کام کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے. خدا گمراہ نہیں کرتا, ہر ایک کو ہدایت کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 20 یا 21 ہے, کل لن نمتو, ہاؤلائے و ہاؤلائے، چاہے یہ وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا، چاہے وہ ہوں کہ جنہوں نے بہشت کی راہ اختیار کیا، کلن نمیتو، سب کی ہم الگ کرتے ہیں، ہاؤلائے و ہاؤلائے، چاہے یہ ہوں چاہے وہ ہوں، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، وما کان عطاء ربک محصورا، اور تیری رب کی عطا کسی سے رکی بھی نہیں ہے. تو خدا ہادی مطلق ہے، خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن ہدایت نصیب ہوتی ہے اپنی پسند کے مطابق. اس پر ہماری گفتگو آگے آئے گی، لیکن یہ جملہ خود قرآن کا ہے، صراط جحیم، کہ قرآن صرف اہدنا صراط المستقیم نہیں کہہ رہا بلکہ فاہدوہم الی صراط الجحیم بھی کہہ رہا، کہ یہ ظالم ظالموں کے ساتھ ان کے ہم نشین اور ہم جولی اور جن کی یہ بندگی کیا کرتے تھے، یہ سب جمع کر کے کس رستے پہ چلائے جائیں گے؟ صراط جحیم. پر صراط کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے کیا بیان کی تھی، کہ یہ ہائی وے ہے، کہ اس میں کوئی کجی نہیں پائی جاتی، اس میں کوئی موڑ نہیں ہے، یہ بغیر کہیں موڑے منزل تک پہنچاتی ہے. تو صراط مستقیم بغیر کہیں موڑے خدا تک پہنچاتی ہے، صراط مستقیم بغیر کہیں دائیں بائیں ہوئے جحیم تک. اور دونوں ہدایتیں خدا کے پاس موجود ہیں، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ کس ہدایت سے بہرمند ہوں، کس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں. خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، خدا کسی کو غلط رستے پر نہیں ڈالتا، خدا کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتا. میں اور آپ جب بھی اس زندگی کے اندر غلط کام کرتے ہیں تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہمارے اندر خدا نے وہ نظام رکھا ہے کہ نہیں، کہ جب بھی ہم کسی غلط رستے پر قدم اٹھائیں ہماری صرف سبیل غی کی طرف ہو جائے، تو ہمیں خبردار کرنے والی کوئی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ خدا کسی کو دھوکے میں نہیں کرتا، کسی کو غلط رستے پر نہیں ڈالتا. یہ شیطان کا کام، جنہیں آپ یہ نہیں کہیے کہ خدا نے جس کو جہنم کی طرف ڈالا تو اس کی ہدایت نہیں کی، اس کی بھی ہدایت نہیں ہے، اس کی اپنی پسند کے مطابق. اور جس کو خدا نے بہشت تک پہنچایا ہے اس کی بھی ہدایت بھی ہے، اس کی اپنی چوائس کے مطابق. پھر آگے چل کے ہدایت تکوینی کی یہ صورتیں ہیں، یعنی یہ فطری ہیں، یہ خود ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اب میں اپنے اندر یہ والی راہ، اس صراط کی طرف آ جاؤں، اس صراط کی طرف آ جاؤں، رشد کی طرف آ جاؤں، وحی کی طرف آ جاؤں. ہدایت تشریعی. اچھا، اب یہاں پر یعنی ایک چھوٹا سا نقطہ اور ہے، کہ جس طریقے سے ہدایت تشریعی ہے، ہدایت تشریعی کو انسان قبول یا رد کر سکتا ہے. یعنی ہدایت تشریعی کو کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھوں گا، کر سکتا ہے کام؟ میں کبھی کسی پیغمبر کی بات نہیں سنوں گا، کر سکتا ہے کام؟ لیکن ہدایت تکوینی کے بارے میں یہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہدایت تکوینی یعنی فطرت کی آواز ہمیشہ انسان کے وجود میں دوڑتی رہتی ہے. آپ یا تو اس کو سنی انسنی کر سکتے ہیں یا اس کو قبول کر سکتے ہیں. اسی لیے حقیقتاً جو لفظ غفلت استعمال کیا گیا ہے، غفلت کا لفظ، یہ ہدایت تکوینی کے حوالے سے، یعنی انسان ہدایت تشریعی کے مقابلے میں کیا بنتا ہے؟ ضال یا غی بن جاتا ہے، غاوی بن جاتا ہے، کہ وہ کیا مجھے اس رستے پہ نہیں چلنا، یہ مجھے اس ہدف کی طرف دیکھنے ہی. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اس راہ پہ نہیں چلنا تو کیا ہو جائے گا؟ میرا فالین ہو جائے گا. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اس ہدف سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ من الغاوین ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو اس ہدف سے دشمنی بھی کرنا ہے تو مغضوب علیہم ہو جائے گا، लेकिन गाफिलीन में से कब होगा? जब हिदायत तकवीनी की वो आवाजें जो मुसलसल उसके अंदर से उभर रही हैं उनको जबरदस्ती ना सुने, उस वक्त गाफिलीन में से। गाफिल किसे कहते हैं? गाफिल किसे कहते हैं? गाफिलीन तकरीबन जाकिरीन के मुकाबले में जिक्र यानी याद रखना। तो गाफिल जो चीज आपके सामने है उसको ना देखना, मतलब गाफिल नाबीना नहीं है। एक इंसान जिसकी आंख नहीं है वो चले और किसी चीज से टकरा जाए, उसके लिए गाफिलों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। गाफिलीन का लफ्ज उस आंख वाले के लिए इस्तेमाल होता है जो राह चले और किसी चीज से ठोकर खा ले। वो नाबीना गाफिल नहीं है, वो बेचारा तो नजर से महरूम है, बीनाई से महरूम है। गाफिल कौन है कि जिसके पास नजर भी है, बीनाई भी है, समावट भी है, चीज नजर भी आ रही है, सामने भी रखी है, फिर भी नहीं देखता उसको। तो हिदायत तकवीनी के मामले में क्या है? गफलत, गफलत की मजीद तरक्की याफ्ता शक्ल निसियान। पहले निसियान खुदा के बारे में और आखिरी निसियान खुद अपने बारे में। सूरह हशर ये हुक्म दिए कि आखिरी रुकू रात को सोने से पहले पढ़ के सोएं, उसी में यह आयत है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फअंसाहुम अन्फुसहुम, और उनमें से ना हो जाना, ऐसे ना हो जाना कि जिन्होंने नसुल्लाहा अल्लाह को भूल गए, फअंसाहुम अन्फुसहुम तो बस वो अपने आप को भूल गए। हिदायत तकवीनी की आवाज को ना सुनना गफलत ईजाद करता है। गफलत का अगला मरहला निस्यान है। खुदा यानी वो हस्ती जिसकी याद मुसलसल बड़े वजूद के साथ है उसको भूल जाना, और आखिरी उसका नतीजा खुद अपने आप को भूल जाना, अपनी इंसानियत को ही फरामोश कर रहे। हिदायत तशरीई के मुकाबले में जो गुमराही वो ये नहीं है, उस गुमराही की नौयत अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वालीन यानी कि जो शरीयत की राह को गुम कर दे, दूसरा जो शरीयत के हदफ को गुम कर दे वो वालीन, और जो शरीयत की दुश्मनी को अख्तियार कर ले वो मखलूक पे आ गई। तो ये हिदायत है, और इनके मुकाबले में जो गुमराही है वाजह हो रही। अब जो हमारी आयत मोरिब बहस है इन्ना हदैनाहु सबील, यहां पर हदैनाहु से मुराद हिदायत तकवीनी और तशरीई दोनों। इन्ना हदैनाहु सबील कि जब खुदा ये कह रहे हैं हमने हिदायत की, तो हमने हिदायत की तो फितरी हिदायत की, और हदैनाहु सबील सबील की हिदायत शरीयत, यानी सबील जो है उसकी हिदायत हकीकतन शरीयत के रूप से, कि जो आपको बताती है कि ये सबील और ये सिरात हकीकतन क्या है, इसका पता और निशान तुम्हारे वजूद में पाया जाता है, लेकिन इस राह को तय कैसे करना है ये तुम्हें शरीयत और पैगंबर बताएं। यहां पर मैंने एक हद तक इस बयान को मुकम्मल किया। आज मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि मेरे पास जो वक्त है तकरीबन आधा घंटा, मैं उसमें फितरत के हवाले से कुछ बातें आपके फितरत में रख सकूं। ये पर्चा अगली दफा लेकर आइएगा, ये वो है जो दो हफ्तों कबल मैंने दिया था। तो इसमें जो मौजूद आयतें हैं इनकी मदद से हम सबील सिरात और हिदायत को बिल्कुल मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह इस मौजूद। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फितरत की तरफ, फितरी हिदायत की तरफ, कि फितरत क्या चीज है और फितरत इंसान को कहाँ ले जाती है, क्या बताती है, इंसान को